بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوازمها، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وحشرنا في زمرته ومحبه، قال: باب قول الله: ونذو الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال: والقسط مستر المقسط وهو العادل، وأما القاسد فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشقاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ تعالی شانہ کا بے انتہا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حدیث پاک کے نسبت پر یہاں جمع فرمایا. یہاں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا، ایسی عورت ہوگی، جو کسی اور غرض سے آیا ہو، کسی اور غرض سے آئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ 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 ہم سب کے دلوں میں حدیث پاک سے محبت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. اس لیے اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس بہانے علماء اور شیوخ کی صحبت بھی ہمیں میسر آ جاتی ہے. میرے یہاں کسی بھی پروگرام میں جب علماء تشریف لاتے ہیں، شیوخ تشریف لاتے ہیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. اسی طرح میں کسی دوسری جگہ جاتا ہوں اور وہاں بھی علماء کو یا کسی عالم کو، مشائخ یا کسی شیخ دیکھتا ہوں جس سے مجھے حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، صاحب علم ہے، متواضع ہے، اللہ کے یہاں ضرور اس کا کوئی مقام ہوگا، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. اس لیے نہیں کہ میرا بیان ہے، میرا جلسہ ہے اور یہ صاحب آئے تو میری شہرت بڑھ جائے گی یا، اس لیے نہیں. اس لیے کہ ان بزرگوں کا اور ان علماء کا وجود اس مجلس میں یہ قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ کے یہاں یہ جلسہ اور یہ مجلس مقبول ہے. اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ ان کے وجود بابرکت کی وجہ سے اللہ مجھے شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھیں گے، اور انشاءاللہ ان کی برکت سے، حسن نیت سے اچھی اور صحیح بات کہنے کی توفیق ملے گی. اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میری گنہگار زبان سے نکلنے والے الفاظ میں اللہ ضرور تاثیر پیدا کرے گا اور میرے دل تک بھی بات پہنچے گی اور سامعین کے دلوں تک بھی بات پہنچے گی. تو ایسی بابرکت تقاریب میں علماء تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ، اور چھوٹے بڑوں کے یہاں چلے جائیں یہ کمال ہے، چھوٹے بڑوں کے یہاں یہ کمال ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ بہت بڑا کمال ہے کہ چھوٹے بڑوں کے یہاں استفادے کی غرض سے جائیں کہ چلو فلاں مسجد میں فلاں صاحب کا آج بیان ہے، چلے جاتے ہیں. میری نظر میں اتنے محقق یا صاحب علم نہیں ہے مگر ماشاءاللہ صاحب دل ہے، چلو ان کی صحبت سے میرے دل کو جھلا ملے گی. یا یہ کہ صاحب علم ہے ماشاءاللہ اور نیک بھی ہیں، علم پر عمل والے ہیں، اگر چھوٹے بڑوں کے یہاں چلے جائیں ہمارے زمانے میں بہت بڑا کمال ہے. ہندوستان جب بھی حاضری ہوئی تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دل بہت چاہتا ہے کہ بار بار جاؤں. اور صرف علماء نہیں، شیوخ بھی کہتے ہیں کہ تم آؤ، شفقتیں رہی ہے بزرگوں کی. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی ملتے تو فرماتے تھے کہ بھائی انتظار ہے تمہارا، انتظار ہے. اور فرماتے تھے کہ بس مجھے فون کر دو تم، میں دارالعلوم کی طرف سے خط بھیجوں گا تم پر تاکہ تمہیں ویزا وغیرہ میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو دل بہت کرتا ہے کہ بار بار جاؤں تینوں جگہوں پر، اس لیے آج بھی ان تینوں جگہوں پر جو چیزیں ہیں وہ اور جگہوں پر نہیں. لیکن میں جانے کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ علمی مراکز میں بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے اور جاتا ہوں تو مدرسوں میں بیانات کرواتے ہیں، کھینچ کھینچ کر لے جاتے ہیں، مشائخ بھی خانگاہوں میں حکم فرماتے ہیں کہ تو کچھ کہہ دے. تو ہندوستان جاتا ہوں کبھی کبھار بہت کم وقت کے لیے، اور بیان وغیرہ کا شوق نہیں بلکہ ڈر لگتا ہے، لیکن کرنا اس لیے پڑتا ہے کہ بڑے حکم فرما دیتے ہیں، منع کیسے کروں. لیکن میں نے وہاں ایک چیز دیکھی کہ میرے سے بالکل کم درجے کے طالب علم کے بیان کو بھی وہاں کے بڑے بڑے صاحب علم لوگ بالکل آگے جگہ ڈھونڈتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور نوٹ بک اور قلم لے کر بیٹھتے ہیں, اور بیان کے دوران اگر ان کو کوئی نئی بات یا مفید بات ان کے حسن ظن کے مطابق ملتی ہے اسے نقل کرتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں. تو میں یہاں ہمارے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت استغنا ہے, بہت استغنا. ہمارے جو مقامی اکابر ہیں, بڑے بڑے علماء, حضرت مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہ, حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے ان کی موجودگی میں بخاری شریف ختم کراتے ہوئے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, وہی آج کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بھون تشریف لاتے ہیں تو ان کے علم کا بوجھ میں اپنی طبیعت پہ محسوس کرتا ہوں. وہاں تو بہرحال دونوں صاحب علم تھے, تو یہاں کی طرح بوجھ پڑ رہا ہوگا. جب میں تو واللہ میں کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر خیال بھی نہیں آتا کہ میں صاحب علم ہوں, الحمد میں جانتا ہوں اپنی حقیقت. تو حضرت مفتی صاحب نے احسان فرمایا اور اپنے بیٹے کو ہمارے یہاں بھیجا, اور ہمیں بھی اس سے محبت رہی, اس بچے کو بھی ہم سے محبت رہی. اللہ اس کو قائم دائم رکھے اور جانبین کے لیے نافع بنائے. تو ایک دن یہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بیعت کر لو. تو میں تو اتنا جلدی بیعت کسی کو کرتا نہیں, اور ابتدائی کتب میں جب کوئی ہو عربی اول میں دو اصلاحی تعلق بعد میں دیکھیں, لیکن مفتی صاحب کی محبت دل میں ہے جس کی وجہ سے اسے اپنا ہی بیٹا سمجھتا ہوں. تو میرے اوپر اس وقت یہ غلبہ ہو گیا کہ یہ بچہ مفتی صاحب کا ہے, اسے اصلاح کی فکر پیدا ہو گئی ہے اور بیعت ہونا چاہتا ہے تو اسے بیعت کر لینا چاہیے, اور یہ مفتی صاحب کی اگر میں خدمت کر سکوں تو میرے لیے سعادت ہے, اور یہ میرا مرید ہو گیا تو مفتی صاحب اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند تو ضرور ہوں گے, تو دعا کریں گے کہ سلیم کے ذریعے میرے بیٹے کو فائدہ پہنچائیے, تو اللہ میرے اوپر فیضان فرمائیں گے. تو میں نے اسے بیعت کر لیا. اور بھی شیوخ ہیں جیسے حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب دامت برکات ہوں, ان کا بیٹا یحییٰ. میں نے کبھی تمہارے ابا ہیں وہاں تو میں یہاں میں نے کہا نہیں, بس بیعت کر لیا. اور بعد میں مجھے بہت ندامت ہوئی, اور مولوی احمد سے میں نے کہا, میں نے کہا عبداللہ کے والد خود ایک شیخ ہیں, بڑے عالم ہیں, اور یہ میں نے کیا کر دیا, بیعت میں نے کر لیا, تھوڑا غلبہ شفقت میں میں نے بیعت کر لیا, ایک غلطی ہو گئی. لیکن اب ہو گئے ہو گئے, یہ بالکل مٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے میرے اوپر خط لکھا, ان کو جب پتا چلا کہ ایک احسان تو تم نے میرے اوپر کیا ہی تھا کہ میرے بیٹے کو داخل کیا تھا, میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ تم نے دوسرا بھی احسان کیا کہ اسے بیعت کر لیا. الفاظ حضرت کے اور ہوں گے. تو میں نے اسے کہا رمضان المبارک کے بعد کہ میں نے کہا اب تو بخاری شریف ہے, تو یہاں کہاں آ گیا, تیرے ابا سمندر ہے اور یہ قطرہ ہے, تو چلا جا وہاں پڑھنے کے لیے. کہ نہیں میں یہی پڑھوں گا. میں نے کہا چل کوئی بات نہیں, سپٹمبر تک تو بہرحال ابھی فارغ ہے. مشغولی میں پھر سپتمبر گزر گیا تو شاید اکتوبر یا نومبر میں میں نے کہا بھائی اب تو وہاں چلا جا, اس لیے کہ بخاری شریف وہاں شروع ہو گئی ہے اور سمندر کو چھوڑ کے تو یہاں قطرے کے بس بیٹھ کے کیا کرے گا. تو حقیقت یہ ہے یہ مسجد میں جھوٹ بولنا کیسے آدمی کر سکتا ہے, اللہ بچائے. تو طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے. اور حضرت مفتی صاحب کی بھی قدر کرو, حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کی قدر کرو, ایسے مشائخ کی قدر کرو, اور بھی بہت سارے ہیں. یہ دونوں حضرات میری نظروں کے سامنے ہیں اس لیے ان کا نام لیا. دوسروں کا نام لینے جاؤں کوئی رہ جائے گا تو کسی کو قدر کرو. تو طبیعت چونکہ ناساز ہے اس لیے تو اصل جو ہے بہانے وہانے نہیں بناتا. طبیعت خراب بھی ہے مگر حضرت مفتی صاحب کی موجودگی بھی مانے ہے کہ میں کچھ عرض کروں. یہ دو سبب ہے. تو بہت اچھا ہوا کہ حضرت مفتی صاحب کی گفتگو ہو گئی جس سے آج ہمارا یہ جو اجلاس ہے علمی اجلاس اس میں ماشاءاللہ علمی باتوں کا بہت بڑا ذخیرہ علماء کرام اور طلبہ کو مل گیا. اور میں بھی چونکہ بیمار تھا تو اوپر بیٹھے بیٹھے میں بھی مستفید ہو رہا تھا. اللہ تعالی حضرت کے علوم میں اور برکت عطا فرمائے. اور آج کل جو ہے یہ جو آزادی کا دور ہے آزادی کا, تو اس آزادی کے دور میں ہمیں ایسے حضرات کو دیکھنا چاہیے جن کا رات دن مشغلہ کتابوں کا مطالعہ ہے. اور اگر اپنی کوئی خود کی رائے اکابر سے ہٹ کر قائم کرنے کی کچھ بھی گنجائش ہوتی تو ہم کہتے کہ بھائی ایسے لوگوں کو ہے. مگر اس قسم کے بڑے بڑے جو علم کے سمندر ہیں, علم کے پہاڑ ہیں, وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہے اور ہم چھوٹوں کو بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ البرکہ تمہارا کابری. کچھ دھندلی سی بات یاد پڑتی ہے کہ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بیان میں میں نے ایک مرتبہ سنا تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کہ کسی جماعت کا قول ہے کہ اگر اسلام میں کچھ بھی نقص ہوتا, کچھ بھی کمی ہوتی اسلام میں, تو امام غزالی جیسا آدمی مسلمان نہ رہ سکتا. عقل اللہ نے اتنی دی تھی چھوڑ دیتا کہ نہ یہ اسلام صحیح نہیں. لیکن امام غزالی کا اسلام کا اتنا گہرا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی مسلمان رہنا یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ نقل کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مذہبی حنفی میں کچھ بھی نقص ہوتا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی حنفی نہ رہتے, کچھ بھی کمزوری ہوتی حنفیوں کو چھوڑ چکے ہوتے. لیکن علم میں اتنی گہرائی اتنی گہرائی اتنی وسعت ہونے کے باوجود وہ پکے حنفی رہے اخیر تک, یہ مذہبی حنفی کے حق ہونے کی دلیل ہے. تو آج میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اگر دیوبندیت میں کچھ بھی نقص ہوتا تو مفتی فاروق صاحب جیسا آدمی دیوبندی میں رہتا. لیکن مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہ ہوں اپنے تمام تر علمی گہرے مطالعے کے باوجود بھی آج تک دیوبندی ہے اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ میں اپنے اکابر کے طرز پر رہو, اپنے اکابر کے طریق پر رہو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلک دیوبند حق ہے، حق ہے اور حق ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قسم کی جو مجلسیں ہیں اس میں ایسے اکابر مشائخ بزرگان دین کی تشریف آوری ہوتی ہے، اس سے بھی استفادہ ہوتا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. میں تو بلکہ ایسے اکابر مشائخ حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب ہر مہینے تشریف لاتے ہیں، ہر مہینے، کہاں میں کہاں حضرت، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. تو میں حضرت سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت اگر آپ کی ہمارے پروگرام میں تشریف آوری سے ہمارا اپنا جو فائدہ ہوتا ہے، خود کا، مجلس کا، آنے والوں کا، ادارے کا، طلبہ کا، آپ کی صرف تشریف آوری ہے، تو میں آپ کو یہی کہتا کہ اس عمر میں آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں. لیکن میں آپ کو نہیں روکتا، بلکہ میری چاہت ہے کہ آتے رہے آپ. ہمارے حضرت مولانا ولی صاحب ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں. آج کل کچھ پرانا سالی ہے تو کبھی کبھار غیر حاضری ہوتی ہے ہر مجلس میں، اور نیاز مندانہ، اور آگے ان کو بلائیں یا یہ وہ کریں کہ حضرت دعا کرا دیجیے تو بہت ناگواری ان کو. ایسا میٹا ہوا شخص ابھی بھی اگر وہ مجمع میں ہے تو میں معافی چاہتا ہوں ان کو، میں تذکرہ نہیں کرتا ان کا، بہت تکلیف ان کو ہو رہی. حضرت مولانا علیمیہ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز، لیکن بس آتے ہیں اور نیاز مندانہ طالب بن کر، اور زبانی بھی کہتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی مجھے بہت نفع ہوتا ہے، مجھے بہت اندر کی بہت. تو ایسے لوگ جس مجمع میں موجود ہو وہاں بولنے والے کی زبان سے اللہ اچھی باتیں نہیں کہلوائے گا تو ان سب ان کی برکات ہیں. تو بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ ہم لوگ یہاں آج شریک ہو گئے، اور بخاری شریف جو ہے وہ آخری، ویسے بھی اس سال اخیر میں کچھ 30-40 صفحے روایتاً ہوئے، آتا جاتا تو کچھ نہیں مگر اخیر تک کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہوں، چھوٹی موٹی باتیں. تو ہمارے بہنوئی اور پھوفیزاد بھائی، یوسف بھائی، وہ بیمار چل رہے تھے، منگل سے ان کی طبیعت میں زیادہ خرابی آئی، اور ان کا انتقال گزشتہ کل ہوا، آج ان کی تدفین عمل میں آئی. تو سبق تو میں نے روزانہ الحمدللہ پڑھایا اور 3-3 4-4 گھنٹے پڑھایا، لیکن پھر بھی کچھ صفحے رہ گئے. تو گزشتہ کل میں نے بچوں سے کہا کہ بس روایتن پڑھ لو، تو اس وقت تو تقریر ہے ہی نہیں، روایت میں ہی سلسلہ چلتا رہا ہے، تو اسی کا آج اختتام ہوا روایتن. تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائے. ہاں ہمارے پھوفیزاد بھائی تھے اور بہنوئی بھی تھے، پھر دوست ہوئے، اور پھر اکیڈمی میں ساتھی ہوئے کام کرنے میں، پھر مرید ہوئے، پھر خلیفہ ہوئے، بہت نسبتیں ہیں ان سے. اور بھوریا کے رہنے والا ایک عام آدمی، لیکن میں ان کی باتوں کا اگر تذکرہ کروں تو یہ مشائخ بھی حیرت و استجاب میں غرق ہو جائیں گے. آتے تھے مجلس میں اور طلب لے کر آتے تھے، پتہ کسی کو نہیں چلتا تھا. بہت سی ان کی خوبیاں میرے سامنے بھی ابھی آئیں، پتہ نہیں تکبیر اولیٰ کب ان کی فوت ہوئی ہوگی، پتہ نہیں تہجد کب فوت ہوئی ہوگی، اور یہ کینسر میں مبتلا ہونے سے پہلے تیسرے چوتھے پانچویں یا تو تیسرے دن یا چوتھے دن یا پانچویں دن قرآن ختم, حالانکہ فل ٹائم کام کرتے تھے. ایک دن انہوں نے بینیفٹ کلیم نہیں کی جب سے ہندوستان سے آئے, محنت بھی کمایا. اور کینسر ان کا جب ڈائگنوز ہوا تو انہیں پروسٹیٹ کینسر تھا, کووڈ کے زمانے میں ذہول ہو گیا ہاسپٹل کو اور ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملا, جس کی وجہ سے وہ باہر نکل گیا. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہماری غلطی ہو گئی, ہم معافی چاہتے ہیں, کنسلٹنٹ نے کہا. لیکن آپ فکر نہ کریں, پروسٹیٹ کینسر بہت آہستہ چلنے والی بیماری ہے, بہت آہستہ. آپ 67-66 ہیں, آپ کی عمر پہلے پوری ہو جائے گی پھر یہ مارنے کے قابل ہوگا. اس میں کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ تو پسلی میں پہنچ گیا ہے. تو مجھے پتا چلا تو میں گیا ان کے پاس, مجھے ایسا تھا کہ آج ان کی طبیعت پہ بہت اثر ہوگا. ایک طبی اثر تو تھا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ان شاء اللہ خیر ہی ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی یہ تو میرے مقدر میں ہی لکھا تھا, میرے مقدر میں لکھا تھا تو ڈاکٹر بھول گیا, اور میرے مقدر میں لکھا تھا تو یہ پسلی تک پہنچ گیا. تو موت سے تو میں نہیں گھبراتا, اس ڈر مجھے صرف اتنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کینسر میں دکھ درد بہت ہوتا ہے, پتہ نہیں میں صبر کر پاؤں گا یا نہیں. اور دوسرا ڈر مجھے یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا نہیں, اور کیمو تھراپی ان کا بوتھ کو شروع ہونے والا تھا, میں عصر اور مغرب کے درمیان اوپر کتب خانے میں بیٹھا تھا, ان کا فون آیا. بہت میرے سب گھر والے میرے ساتھ ایسے بالکل بے تکلفی بھی ہے مگر میری بہت رعایت کرتے ہیں, بہت رعایت, ایسی نہیں آ جاتی. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں, آ جاؤں. میں نے کہا آ جاؤ. آئے میرے پاس, مجھ سے کہنے لگے کہ میرا تو کیمو تھراپی بوتھ کو شروع ہو رہا ہے, پتہ نہیں میں جیوں گا یا نہیں اور کتنا جیوں گا. تو طالب علموں کے ساتھ رہ رہ کر اندر ایک تمنا اٹھتی تھی کہ کاش کے میں بھی پڑھا ہوتا. انہوں نے بی ایس سی کیا تھا ایگریکلچر میں ہندوستان میں جب تھے, وہ غریبی تھی, ذہن میں آتا ہے کہ بچہ پڑھ جائے گا تو کچھ. تو ہمارے والد صاحب نے ہماری بہن سے پھر کہا کہ پھوپھی بہت غریب ہے, بیٹا تو اگر یوسف سے شادی کر لے تو گھر تیری پھوپھی کا آباد ہو جائے گا. ہماری بہن نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں اس طرح شادیاں ہوتی تھیں. تو یہاں آ گئے, یہاں آ گئے تو 1970s میں ہم انڈیا پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں کے سرٹیفکیٹ سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہاں فیکٹری میں لگ گئے, اچھی تنخواہ تھی ان کے, ٹیکنیشین پھر ہو گئے دھیرے دھیرے. میں نے ان سے درخواست کی, میں نے کہا دیکھو وہاں جو تنخواہ ملتی ہے اتنی تو ہم نہیں دے سکیں گے, مگر آپ کی ضرورت ہے میں مدرسے میں, اور اگر آپ مدرسے میں آ جائیں گے ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں برکت بہت ہوگی, اور میرے جتنے اقابر ہیں وہ جب بھی میرے لیے اور مدرسے کے لیے دعا کریں گے تو تم اندر آ جائیں گے دعا میں, تو ہم آپ کو ہفتے میں اتنی تنخواہ دے سکیں گے. تم کو کتنی مل رہی ہے وہ تم دیکھ لو, بہن سے مشورہ کرو, اور اگر راضی ہو تو یہاں آ جاؤں. دو ہفتے کے بعد آئی اور کہا کہ بس میں آ رہا ہوں. تو ان کو اصل میں دفتر میں بٹھانا تھا, امانت دار آدمی کی ضرورت تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے بڑے بھائی احمد علی ہیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ مطبخ کا معاملہ بہت نازک رہتا ہے, خرد برد وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں, تو سب سے اچھا آدمی اس کے لیے یہ پھوپھی زاد بھائی ہے. میں نے جب میں اس سے ٹیکنیشین کا جاب چھڑوا کے دفتر کا کہہ کے لایا ہوں, یہ ہمارا ملازم ہے, ہمارا بہنوں یہ پھوپھی زاد بھائی ہے, میں چھوٹا ہوں اس سے, میں کسی کہوں گا تو کچن میں چلا جاؤں. ہمارے بڑے بھائی بار بار مجھے وہاں یہی کام آئے گا. تو مدرسے کا تقاضا تھا تو میں نے ان سے بلایا اور بیٹھ کر میں نے کہا کہ یوسف بھائی ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے, آپ غور کیجیے اس پر. میں نے کہا آپ کی کچن میں ضرورت ہے, دفتر کسی اور کو ہم سونپ دیں گے. تو مجھے کہنا ہے کہ میں تو اب یہاں آ گیا ہوں, اب آپ چاہے مجھے دفتر میں بٹھائے چاہے مجھے کچن میں بھیج دیں. ماشاء اللہ چلتے رہے, زندگی میں تبدیلی آئی. اور پھر پہلے سو مسالات کے پابند وغیرہ تھے, مگر پھر مجلسوں میں آنا, ہر ہر بات پر عمل کرنا, اور ایسی زندگی میں تبدیلی آئی, ایسی زندگی میں تبدیلی آئی کہ ہر تیسرے چوتھے پانچویں دن ان کا قرآن ختم ہو جاتا تھا, کبھی معمولات چھوڑتے نہیں تھے. تو کیمو تھراپی میں آئے ہو کہا کہ میری ایک اندر سے مجھے بعض طلبا اور ہمارے فضلا نے کہا کہ وہ کبھی کبھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ایسا کہتے تھے حسرت کے ساتھ کہ میں تو طالب علم نہیں بن سکا, تمہارے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ مجھے تمہارے ساتھ حشر نصیب کر دیا. تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے مجھ سے کہنے لگے کہ میں حب شروع کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ علماء سے سنا ہے کہ جو حب شروع کرتا ہے ختم کرنے سے پہلے بھی مر جاتا ہے تو حافظ بن کے تو میں کم سے کم تم لوگوں کے ساتھ وہاں. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, بسم اللہ کرو. تو میں نے ان کو بسم اللہ کرائی, دعا کر لی. تو میں نے کہا کہ دیکھو ابھی تو کیمو تھراپی شروع ہو رہا ہے, تو جب آپ اچھے ہو تو ایک آیت یاد کرتے رہیے, اور جب بہت بیمار ہو تو کچھ نہ کیجیے. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے کیمو تھراپی کے زمانے میں سبق بھی سنایا, سبق کا پارا بھی سنایا, دور بھی سنایا, اور آٹھ مہینے میں 17 سپارے حفظ کر لیے. 17 سپارے حفظ کر لیے, اور اس کے ساتھ ذکر جہری 12 تسبیح مکمل, ادیہ مکمل, تسبیحات مکمل, ان کے جو بھی اوراد وغیرہ تھے. پھر ابھی چند ہفتوں پہلے کیونکہ اس سے بھی کچھ پہلے مجھ سے کہنے لگے کہ اب تو میری وفات قریب ہو سکتی ہے, میں تو کینسر کا مریض ہوں. یعنی ایسا تقویٰ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی آخرت کی فکر کسی کو ہو سکتی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے گئے اپنی آخرت کے لیے کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں, اور ساتھ میں یہ کہ اکیڈمی میں نے کام کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ کمی کوتاہی رہ گئی. حالانکہ پوری اکیڈمی گواہی دے گی کہ جتنی ان کی ذمہ داری تھی اس سے ہمیشہ ڈبل کام کرتے تھے. ایک مرتبہ میں گھر پہنچا تو وہ دو چار سیڑھیوں کے پاس لینڈنگ کے اوپر کھڑے تھے, اور لینڈنگ سے ذرا دور ایک پائپ پھٹا ہوا تھا, تو کس وقت وہ گر جائے کہہ نہیں سکتے, مگر وہ ٹاول کے ساتھ اس پائپ کو ایسے بند کر کے کھڑے تھے کرسی کے اوپر. تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, رات کا وقت آتا رہا سب سوئے ہوئے. تو کہا کہ پائپ پھٹا ہوا ہے اور میں نے پلمبر کو فون کیا ہے, مگر وہ نیند سے جاگ کر کے آئے گا, تو جب تک وہ آئے اگر میں نے ایسے ہی رہنے دیا تو یہ تو فلڈنگ ہو جائے گا. تو کہا پانی کو روک رہا ہوں جب وہ آنے جائے. ہر مہینے ہماری خانقاہ میں دسترخوان کے وہ ذمہ دار انتظام کرنا کھانے کا, رمضان میں وہ ذمہ دار, یہ سب فری میں, اس کی تنخواہ نہیں ملتی. اور غیر حاضر رہتے تھے تو ہمارا تنخواہ کٹ جاتی ہے. میں تو میرے رشتے داروں کے معاملے میں تو بہت سخت ہوں اس معاملے میں کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملتا, کوئی تنخواہ ان کو ملتی نہیں کام کی. پلس پھر بھی فکر کہ میں نے اکیڈمی کے معاملے میں کوئی کوتاہی کی ہو تو اس کا بھی حل ڈھونڈنا ہے اور میری آخرت ہو جائے. تو میں نے بہت غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کیا کہ میری جو پراپرٹی ہے وہ تقریباً 500,000 اس کی قیمت ہے آج, تو اس کا ایک تہائی میں وقف کر رہا ہوں اسلامی دعوے کے لیے, تاکہ میرے لیے صدقے جاریہ بھی ہو جائے, اور اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تنخواہ لینے میں تو اس کا انتظام بھی ہو جائے. اور ان کے دونوں بیٹے ابھی بھی قرض مقروض ہے, دونوں بیٹے قرض لیا ہوگا تو قرض. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت بھی اچھی دی, منگل کے دن یہ بے ہوش ہو گئے, اور ڈاکٹر حضرات کہہ رہے تھے کہ بھی چند گھنٹوں کے مہمان ہیں, تو مجھے بھی بلا لیا, بخاری شریف چھوڑ کے مل گیا. تو ہمارے ڈاکٹر شیخ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ اب ڈاکٹر حضرات حیران ہے کہ منگل سے لے کر جمعہ تک زندہ کیسے رہے, اللہ نے فضل فرمایا ان پر. تو میں نے منگل ہی کہہ دیا تھا مولوی احمد کو, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ 90 سے 70 پر آیا ان کا آکسیجن, تو جب یہ جا رہے ہیں مگر وہ 70-80 ہی تک رہا, فرائیڈے تک نیچے اترا ہی نہیں. تو میں پہنچا تو بالکل زہول ان کو ہو رہا تھا, تو میں نے کہا کہ دعا پڑھواؤں, ایک پڑھیں گے؟ تو کہنے لگے ہاں پڑھواؤ. تو میرے ذہن میں ایک ایسے ہی, میں نے تو کہا ہاں کہیں گے پھر دیکھیں گے. تو میرے ذہن میں اللہ نے یہ دعا ڈالی, میں نے پڑھوائی ان کو. میں نے کہا پڑھو, اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المسترین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بها الرحمۃ من سواک. بس یہ دعا پڑھی انہوں نے, آنکھیں بند تھی. یہ خیال آیا کہ ان کو اللہم انی اسلمت نفسی لک بھی پڑھانی چاہیے. میں نے کہا ایک اور پڑھ لیجیے, وہ چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر ہوش میں, یہ آخری ان کی زبان یہ دعا, آخری دعا یہ. اس کے بعد میں, میری سنت وتر باقی تھی, تو کچھ دیر کے بعد میں نے بھائیوں سے کہا, میں نے کہا اب تو طبیعت ان کی سٹیبل معلوم ہو رہی ہے تو مجھے وضو کرنے دو. تو مولانا نے مجھے کہا کہ وضو کرتے کرتے ہوا تھا مصلی پر, میں تو میں کچن میں وضو کر رہا تھا تو بہت بلند آواز سے کسی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو میں نے کہا دیکھو یوسف بھی کہہ رہے ہیں, کیا ہوش میں آئے؟ بس بے ہوش تھے, یہ آخری نعرہ تھا ان کا بے ہوشی میں. تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. ویسے اگر ہم بھی کوشش کریں گے تو عالم ہونا ضروری ہے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ ان کو اللہ جزائے خیر دے, علم تو تب فضیلت والا ہے جو اس پہ عمل کرے. ہمارے یوسف بھائی جو ہے ایوریج درجے میں جو جو چیزیں ان کو معلوم تھی ان پر عمل کر کے کامیاب ہو کے چلے. میری معلومات ان سے زیادہ ہے, میں نے پڑھا ہے انہوں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن میں اگر اپنی ان معلومات پر عمل نہیں کروں گا تو افضل تو قیامت کے دن وہی ہوں گے. میری فضیلت تو تب ہے جب میری معلومات ان سے زیادہ ہو, اور زیادہ معلومات کی وجہ سے میرے معمولات بھی زیادہ ہوں, تو میں ان سے فوقیت میری رہے. تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجیے, اور اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ذکر پر ختم ہوا ہے تو اللہ ہماری زندگی بھی ذکر پر ختم فرمائے, ذکر پر ختم فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں بھی پتہ نہیں کتنی زندگی رہتی ہے, آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. میں نے طالب علموں سے کہا, میں نے کہا 39 سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف مکمل کی, اس کے بعد 23 سال تک پڑھائی اور 62 سال کی عمر میں وفات پائی, 62 ایئرز کی عمر میں. تو میں نے کہا میں نے بخاری شریف پڑھانا شروع کیا 40 سال کی عمر میں اسلامی اعتبار سے, انگریزی اعتبار سے میں 39 تھا, مگر اسلامی اعتبار سے 40 تھا. تو انگریزی اعتبار سے 39 ایئرز کی عمر میں پڑھانا شروع کیا اور 62 ایئرز کی عمر میں ختم کیا, یعنی یہ سال کیا, اور میرے 23 سال پورے ہوئے. 23 سال اللہ نے اس پڑھوا دی, اس سے تو صرف ایسے پڑھ جانا بھی بہت بڑی سعادت ہے. امام بخاری 39 ایئرز کی عمر میں بخاری ختم کی, 62 ایئرز کی عمر تک 23 ایئرز تک پڑھائی اور 62 ایئرز کی عمر میں وفات پا گئے. اور اسلامی اعتبار سے میری 40 ایئرز کی عمر میں شروع کیا اور یہ 63 ایئرز کی عمر اب میری ہو گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احادیث کا دور 23 سال کا رہا ہے. 40 ایئرز کی عمر میں آپ کو نبوت ملی, احادیث کا سلسلہ شروع ہوا, اور 63 ایئرز کی عمر میں 23 سال حدیث کی خدمت ہوئی, وفات پا گئی. تو میں نے کہا کتنا جیتے ہیں کتنا باقی رہتے ہیں, جب تک زندہ رہنا خیر ہو اللہ زندہ رکھے, جب اس کی بارگاہ میں واپسی بہتر ہو تو اللہ بہتر کرے. آپ سب حضرات حیاً ومیتاً میرے لیے دعا فرماتے رہیں, ہمارے مرحومین کے لیے, ہمارے میرے ماں باپ کے لیے, مشائخ کے لیے. بس 4 مہینے ہوئے ہماری والدہ اور یوسف بھائی کی وفات کے بیچ, اور دونوں دل کے بہت قریب, اس لیے زخم ہے یوسف بھائی کی وفات. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے مشائخ کے لیے, اساتذہ کے لیے, سب معاونین کے لیے, جن جن لوگوں کی دعاؤں, جن جن لوگوں کی محنتوں, جن جن لوگوں کی نیک تمناؤں کے ذریعے ہماری ادارے کی گاڑی چل رہی ہے, ان سب کے لیے دعا فرماتے رہیں. سما خراشی تو حضرت کی طرف سے نہیں, میری طرف سے ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ ہمیں احادیث شریفہ کی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بس بھائی ہمارے بچوں کو حضرت نے جو 2 یا 3 نصیحتیں کی ہیں اسے حرز جان بناؤ, اور ہمارے اکابر جو ہیں, یہی ہمارے اکابرین علماء دیوبند جو ہے, یہ تو میں سبھی سے کہہ رہا ہوں, اگر ہم اکابرین علماء دیوبند کے منہج پر نہیں چلیں گے, جبکہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے, تو یہ ناشکری ہوگی اور پھسلنے کا بھی بہت بڑا اندیشہ ہے, پھسلنے کا بہت بڑا اندیشہ ہے. جن لوگوں کی علوم میں مہارت پر دلیلیں موجود ہیں, دلیلیں موجود علوم میں مہارت, مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جملہ شیخ محمد ابن عبداللہ سبیل رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالی حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کو جزائے خیر عطا فرمائے, کہ حضرت شیخ تشریف لائے تھے, میں اس وقت دارالعلوم میں پڑھا رہا تھا, تو مجھے ترجمے کا حکم فرمایا کہ تم ترجمہ کرو شیخ کے بیان کا. باٹلی کی مدینہ مسجد کی افتتاح میں بھی حضرت نے مجھے حکم فرمایا کہ تم ترجمہ کرو. تو شیخ محمد ابن عبداللہ سبیل کی توجہ ملی تو میں وہاں حرم شریف بھی جاتا تھا. تو اس وقت تو اتنی روک ٹوک نہیں تھی, تو جب وہ نماز پڑھا کے عیسیٰ کی بات ایسے جا رہی ہوتی تو میں وہاں کھڑا ہو جاتا تھا, السلام علیکم کرتا تھا, تو وہ مصافحہ بھی کرتے تھے, کبھی اندر کمرے میں بھی لے جاتے تھے. تو انہوں نے جمعیت العلماء برطانیہ کے توحید و سنت کانفرنس میں حضرت کو خصوصی مہمان کی حیثیت سے بلایا تھا, تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ علماء و دیوبند ہم فی الحقیقت اہل الحدیث. اور اس سے پہلے تمہید انہوں نے باندھی تھی کہ میں بحیثیت امام کے ایک طویل مدت تک خدمت کرتا رہا ہوں حرم شریف میں, اور سعودی عرب کی نمائندگی کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہوں. ایسی میں نے کوئی جگہ نہیں دیکھی جہاں علماء دیوبند خدمت نہ انجام دے رہے ہوں. اور شیخ صالح بن حمید تو بھی حیات ہیں, یہ پہلے فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد وہاں حرم شریف میں ان کا درس ہوتا تھا حدیث کا. میں نے بھی شرکت کی ہے اس میں, بہت اچھا درس دیتے تھے, جوانی تھی اس وقت ان کی. تو ایک مرتبہ یہ کسی پروگرام میں تشریف لائے تھے, کوئی کانفرنس تھا وہاں لندن میں مختلف مکتبہ فکر. تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی کانفرنسوں میں مجھے دارالعلوم کی نمائندگی کے طور پر بھیجا کرتے تھے. اتفاق سے حضرت بھی تشریف لائے, اس لیے کہ وہ کانفرنس شیعوں کے خلاف تھی جب سعودی عرب میں وہ ہنگامہ تھا, تو حضرت نے اپنی شرکت کو بھی ضروری سمجھا تو تھوڑی دیر دی. تو شیخ صالح بن حمید تشریف لائے تھے, پہلا سفر تھا ان کا یہاں کا. تو مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ تم شیخ صالح بن حمید کی دعوت پکی کر کے آؤ. حضرت چلی گئی تو شیخ صالح بن حمید دعوت دے کر کسی طرح دارالعلوم پہنچے. اس میں شیخ صالح نے جب بیان کے لیے بیٹھے تو ایسا فرمانے لگے کہ میں برطانیہ پہلی مرتبہ آیا اور حرم شریف کی فضاؤں سے میں تقریباً دو ہفتے سے باہر ہوں, تو آج یہاں پہنچنے کے بعد اس کی مجھے کچھ جھلک محسوس ہوئی. اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے, چونکہ تعارف میں نے کہا تھا, مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہاں کے اکثر اساتذہ یا تو بالواسطہ یا بلا واسطہ شیخ محمد زکریا کے شاگرد ہیں. تو مجھے اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں بھی ان کا تلمیذ ہوں. اور اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس کی وہ اس طرح سے ہے کہ میں حرم شریف میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ درس دیتا ہوں, تو جن کچھ کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں اس درس کے لیے اس میں شیخ الحدیث کی کتاب بھی ہے. علم اعلیٰ درجے کا, عمل میں بھی کوئی کمی نہیں. تو جو علم و عمل کا جامع ہو اسے چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کے اوپر ان کے نیچے جو ہمارے اکابر ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں اگر یہ خیال آئے کہ ان کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچی جہاں ہماری پہنچی, ہے کہ حالات زمانے کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے, یہ آخرت میں بڑی بدقسمتی ہوگی اور ہم گمراہی کا سبب بنیں گے. اس سے بہت احتیاط کرو. مسجد میں جن علماء کو بلاؤں اس میں بھی اس کی چھان بین کرو. پکا دیوبندی ہو اسی کو دیوبندی مسجد میں بلاؤ. دوسرے مسلک والے تو آپ کو نہیں بلاتے, دوسرے مسلک والے دیوبندی کو بلاتے, کوئی نہیں بلاتے, پھر آپ کیوں بلاتے ہیں؟ تو میرے سب سے آگے میری صحیح درخواست ہے, کچھ بھی ہو جائے اب اپنے اکابر کے طرز پر دیں. ہمیں علم ملا ہے تو ان کے واسطے سے, روحانیت ملی ہے ان کے واسطے سے, ہمارا وجود ہے ان کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ مختصر دعا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل, فصلني وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل, وفعل بنا ما أنت أهل, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير, فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من خدام دينك وأشاقك وأشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين الذين لا يخافون فيك لومة لائم. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ أمانك معاملة فرما, گناہوں کو معاف فرما, گناہ معاف فرما, چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما, لغزشوں سے درگزر فرما, صراط کے مستقیم پر جمنے کی چلنے کی جمانے کی چلانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین ہمیں ہمارے اکابر سے وابستگی آخری سانس تک نصیب فرما, ان کی عقیدت ان کی عظمت ان کی محبت میں اضافہ فرما. یا ارحم الراحمین ان کی تقلید یہ اتباع نبوی کا اعلیٰ درجہ ہے, یہ ذہن میں راسخ فرما دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے ان طالب علموں کو طالبات کو بے انتہا قبول فرما, بے انتہا قبول فرما, بے انتہا قبول فرما. جن اچھی نیتوں سے اساتذہ نے پڑھایا ہے, استادیوں نے پڑھایا ہے, جن اچھی نیتوں سے ماں باپ نے پڑھوایا ہے, اور الہ العالمین اگر نیتوں میں کمی کوتاہی ہے تو جن مقاصد سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے الہ العالمین ان میں ان بچوں کو بچیوں کو 100% کامیابی عطا فرما. انہیں الہ العالمین دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. برکف جامع شریعت برکف سندان عشق کا انہیں مصداق بنا. الہ العالمین انہیں عین کا سدین و انا حی والا جذبہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین انہیں امت کی قیادت کے لیے قبول فرما. الہ العالمین انہیں تعلیم تبلیغ تزکیہ کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین کے علوم میں برکت عطا فرما, علوم میں برکت عطا فرما, علوم میں برکت عطا فرما. تواضع, انکساری وغیرہ جو اچھی اچھی صفتیں ہیں ان سے ان کو متصف فرما. اے ارحم الراحمین, حاضرین کو قبول فرما, حاضرین میں سے ہر ایک کی مراد پوری فرما, ہر ایک کی جائز مراد پوری فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, رحم کا کرم کا معاملہ فرما. مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما, مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما. حرمین شریفین اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, مسلمانوں کو ہر جہت میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین, ان کو حق پر مشتمع فرما دے, علماء کو حق پر مشتمع فرما دے. اے ارحم الراحمین, ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب بیماروں کو کامل عافیت والی شفا عطا فرما. الہ العالمین, ہماری چھوٹی ہمشیرہ ان کی معذوری کو ختم فرما دے, ہمارے ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کو الہ العالمین تندرستی عطا فرما, سب بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما. اگر بیماری مقدر میں ہے تو الہ العالمین اس کے جو جو روحانی باطنی فوائد ہیں, الہ العالمین ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے جو سوچ چاہیے, جو برتاؤ چاہیے وہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, جو موت کے قریب ہے انہیں حسن خاتمہ نصیب فرما, جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجوں کو بلند فرما. ہمارے یوسف بھائی کی الہ العالمین مغفرت فرما دے, درجے بلند فرما, ان کی جو نیکیاں ہیں انہیں قبول فرما. یا ارحم الراحمین, ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ اور جو سلاسل ہیں, اور الہ العالمین دین کے معاملے میں ہم جن لوگوں کے مرہون منت ہیں, جن لوگوں کی محبت اور شفقتوں کی برکت سے ہم ٹوٹے پھوٹے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان میں جو جو انتقال کر گئے ہیں ان کے درجوں کو بلند فرما. جو زندہ ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کا فیض ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین, ہمارے ماں باپ کو بہت اونچے مرتبوں پر فائز فرما, زندہ ہو تو الہ العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرما, ولایت دینداری میں برکت عطا فرما, انتقال کر گئے ہوں مغفرت فرما. علیین میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما. الہ العالمین, اس مجمع میں جو جو جس نیت جس مقصد کو لے کر آیا ہو اور وہ تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہو, الہ العالمین اسے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے انہیں رہائی نصیب فرما, رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی برکت والی روزی عطا فرما, مقدمات میں پھنسے ہوئے انہیں باعزت رہائی نصیب فرما, مظلوموں کی الہ العالمین دستگیری فرما. الہ العالمین, گمراہوں کو ہدایت عطا فرما. الہ العالمین, جاہلوں کو علم عطا فرما. یا رب الرحیمین, ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی اور اس کے تحت چلنے والے تمام شعبوں کی خوب حفاظت فرما, خوب ترقی نصیب فرما. اساتذہ, استادیہ اور جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں, الہ العالمین سب کے علوم میں, فیوز میں, اخلاص میں خوب برکت عطا فرما. اسلامک دعوی اکیڈمی کے علاوہ پورے عالم میں جتنے اہل حق کے دینی مدارس ہیں یا دینی ادارے ہیں یا دینی کام ہیں, ان کو بھی یہ ساری چیزیں عطا فرما دیں. ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کے معاونین, مشائخ, سرپرستان اور الہ العالمین اساتذہ میں سے جو جو دنیا سے جا چکے ہیں, الہ العالمین ان سب کو قبروں میں راحت عطا فرما. جو زندہ ہے الہ العالمین انہیں دین دنیا دونوں میں برکت عطا فرما. آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه في رحمته.